الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، ہفتے میں ایک دن مجلس ہوتی ہے. مجلس کا مفہوم یہی ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ جائیں اور دین کا، روحانیت کا، اصلاحی باتوں کا مذاکرہ ہو جائے. اپنے گمان کے اعتبار سے، اپنے خیال کے اعتبار سے، جس کو یہ سمجھے کہ اس کو اللہ سے تعلق ہے، دین سے قرب ہے، اس کے پاس بیٹھ جانا اور کوئی بات سنے تو سن لینا، ورنہ خاموش بیٹھنا ہی مجلس کہلاتا ہے. مجلس کے لیے کوئی بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا. بہت سے اللہ والوں کی مجلسیں دیکھی، خاموش مجلس ہوتی تھی، کوئی بیان نہیں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کا وقت مقرر ہوتا، اس میں وہ ہوتے اور اپنا اللہ تعالیٰ اسی میں فائدہ عطا فرماتے. بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، انا عند حسن ظنی عبدی بھی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. اسی طریقے پر انسان کسی بندے کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کرے، اچھا گمان کرے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے. تو ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر دینی فائدہ محسوس ہوتا تھا. ہمارے بہت سے اکابر ہیں جن کو ہم نے دیکھا، الحمدللہ، حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے توفیق دی. عمر تو چھوٹی تھی لیکن اللہ نے پہنچا دیا وہاں پر تعلیم کی غرض سے، اور پھر ایک وقت گزرا حضرت کے ساتھ. اکثر حضرت کی مجلسیں ہوتی تھی خاموش، لوگ عصر کے بعد آتے تھے، بیٹھتے تھے، کوئی بات ذہن میں آئی تو فرما دی، ورنہ آخر وقت تک وہی بیٹھنا، اور اسی میں بہت کچھ ماشاءاللہ لوگوں کو نسبتیں حاصل ہوئی، لوگوں کو دینی نفع ہوا، طلبہ بھی جاتے، علماء بھی جاتے، مدرسے کے اساتذہ بھی جاتے، اور بڑے حضرات بھی تشریف فرما ہوتے. کبھی ایک چھوڑ دو دو حضرات اللہ والے ایک ساتھ جمع ہوتے، یہ منظر بھی دیکھا، ایک سے زیادہ بھی جمع ہوتے دیکھا. اللہ والے جب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تواضع عطا فرماتے ہیں، وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے. حکیم الامت ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے خلیفہ تھے مولانا اسعد اللہ صاحب، ناظم مزاح علوم سہارنپور. اللہ نے بڑی عجیب و غریب ان کو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی. تو جب تک ان کی صحت رہی، وہ ایک آدمی یا دو آدمی کے سہارے چلتے ہوئے وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں عصر کے بعد شریک ہوتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی بڑے اللہ والے تھے، خود صاحب اجازت تھے، اور ان سے بھی بہت سے حضرات نے رجوع کیا تھا، لیکن ان حضرات میں اتنا تواضع ہوتا تھا. دونوں بزرگ، دونوں اکابر وہیں تشریف فرما ہوتے تھے. کبھی بیان ہوتا ہے، جیسے بہت سے اکابر کو دیکھا کہ ان کی مجلس پورے کے پورے بیان سے معمور ہوتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، فائدہ ہوتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کی مجلس میں کوئی کتاب سنی سنائی جاتی ہے اور وہ اللہ والے وہاں موجود رہتے ہیں، یہ سلسلہ بھی بہت سی جگہ پر دیکھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، مختلف نوعیتیں. خلاصہ مجلس یہی ہے کہ انسان کو جس کے ساتھ اچھا گمان ہو کہ یہ اللہ سے نسبت رکھتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، بس آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ. ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے گمان پر فیصلے کر لیتے ہیں، عجیب و غریب واقعات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے, آپ حضرات کو بھی اس مجلس کا کی خیر اور اس کی برکت عطا فرمائے. تو انہی میں ایک سلسلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کے ملفوظات, ان کی باتیں سنائی جاتی ہیں, تو یہ بھی بہت نفع کی چیز ہوتی ہے. یہ سلسلہ یہاں چل رہا ہے الحمدللہ. ہمارے اکابر میں جن کا بھی قریب میں انتقال ہوا, ہم سب جانتے ہیں بہت سے حضرات ماشاءاللہ چشمدید مشاہد ہیں, گواہ ہیں, کہ ان کی مجلسوں سے کتنا نفع ہوا. عارف باللہ حضرت شاہ حکیم مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہی کے ملفوظات پہ ایک سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ. ایک عنوان دیا گیا ملفوظات کا, اللہ تعالی کے دائمی فقیر. ارشاد فرمایا کہ ماں باپ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتے, ماں باپ پیدا کر کے بچوں کو اپنے چھوڑ نہیں دیتے کہ جاؤ اپنا کماؤ کھاؤ. جب تک بالغ نہیں ہو جاتے ماں باپ بچوں کی فکر رکھتے ہیں, جب کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں تب ماں باپ بے فکر ہو جاتے ہیں. جب کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں تب ماں باپ بے فکر ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی بے فکر نہیں ہوتے, فکر رہتی ہے. ایک تھوڑی سی بے فکری ضرور ہو جاتی ہے. اب آپ کو قصہ سناؤں اسی بات کا کہ دیکھو ماں باپ بیٹا چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن فکر ہوتی ہے. تو ہمارے استاذ تھے حضرت مولانا محمد ایوب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ, وہاں ڈابیل میں شیخ الحدیث تھے, بخاری شریف پڑھاتے تھے. ان کی عمر 80 سال سے اوپر تھی. تو ان کے بیٹے حکیم عزیز الرحمان صاحب ملاقات کے لیے آئے, وہ دیوبند میں طب کے استاد تھے, حکیم تھے. تو جب جانے لگے تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ دیکھو سنبھل کر جانا, سنبھل کر جانا. اور پھر اس طرح کی ایک دو بات کہی. اب ان کی عمر 60 سال کی تھی تقریباً. پھر بعد میں خود ہی ہنسنے لگے کہ بھائی بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے اور باپ باپ ہی ہوتا ہے. وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن وہی بات جو بچپن میں کہی جاتی ہے کہ دیکھ بیٹا سنبھل کے جانا. تو حضرت بھی وہ 60 سال کے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ دیکھ بیٹا سنبھل کے جانا, ٹرین میں سنبھل کے پیر رکھنا, کہیں پھسل نہ جائے. تو جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ تو اپنی اولاد کی زندگی بھر فکر کرتے ہیں. لیکن خیر عام ایک انداز سے, لیکن بالغ بچے تو ماں باپ سے مستغنی ہو سکتے ہیں. بالغ بچے تو ماں باپ سے مستغنی ہو سکتے ہیں. مثلاً ابا کی تنخواہ مان لیجیے 10,000 ہے, لڑکا زیادہ کمانے والا ہو گیا 1,00,000 روپے کما رہا ہے, تو اب وہ باپ کی مدد کا محتاج نہیں رہا, باپ سے بے نیاز ہو گیا. یہ تو ایک عنوان ہے کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ماں باپ مستغنی ہو جاتے ہیں. اب جو بات سننے کی وہ یہ ہے کہ لیکن ہم بالغ ہو کر بھی اللہ کی مہربانی کے محتاج ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہم بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, صاحب اولاد بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گئے, لیکن اللہ کی مہربانی کے ہم اس وقت بھی محتاج ہیں. مرتے دم تک ہماری کوئی سانس اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتی, مرتے دم تک ہماری ہر سانس اللہ کی مہربانی, رحمت اور مدد کی محتاج ہے. پیدائش سے لے کر موت تک, بلکہ مرنے کے بعد بھی ہم اللہ تعالی کے محتاج ہیں. قرآن کریم نے اعلان کیا ہے, یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں, تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو, کوئی انسان بے نیاز نہیں. یہ اسی کی شرح ہو رہی ہے. فرمایا کہ عالم برزخ میں بھی, عالم محشر میں بھی, میدان قیامت میں بھی, بلکہ جنت میں بھی ہم اللہ کے محتاج رہیں گے، اللہ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کہ جنت اور جنت میں اللہ کا دیدار اللہ کی مہربانی سے ہی نصیب ہوگا. اب اس کی دلیل سن لو کہ بھئی دلیل کیا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں. اور فرمایا دلیل بھی کیسی پیاری کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. فرمایا انتم الفقراء جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے دوام و ثبوت پر، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. اور جملہ فعلیہ دلالت کرتا ہے حدوث پر. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم ہر وقت فقراء ہو، غریب ہو، محتاج ہو، چاہے ابتدا ہو چاہے انتہا ہو، جس کو کہتے ہیں عربی میں ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل، کوئی بھی زمانہ ہو، انتم الفقراء تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اور انتم فرمایا تم سب، سب آگئے، ساری خلقت، ساری انسانیت آگئی، فقیر ہو یا بادشاہ ہو اور عام انسان ہو یا ولی سے بڑے سے بڑا ولی ہو، انتم الفقراء الی اللہ. ایسا نہیں کہ کبھی تم ہمارے فقیر رہے اور کبھی نہیں. جملے اسمیہ سے بیان فرمایا تاکہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا فقر اور احتیاج دائمی ہے، تم ہمارے دائمی فقیر ہو. کیونکہ دنیاوی فقیر جو ہوتا ہے وہ انسانوں سے بھیک مانگتا ہے، انسانوں سے اس کا فقر و احتیاط دائمی نہیں، وہ خود انسانوں کا محتاج بنا ہے، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر وہ مانگتا بھی نہیں ہے، اپنی احتیاط چھوڑ دیتا ہے. اور عجیب حضرت نے ایک بات آگے بڑھ کر فرمائی، فرمایا اس لیے اس کا پیالہ بھی عارضی ہے. پیالہ، پیالے میں بھیک مانگتے ہیں، باؤل جسے کہتے ہیں، بھیک مانگ کر وہ اپنا پیالہ الماری میں رکھ دیتا ہے. لیکن چونکہ ہم اللہ کے دائمی فقیر ہیں، چاہے جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، تو دائمی فقیر کو دائمی پیالہ دے دیا گیا اور ہمارے جسم سے جھول دیا گیا، یہ ہمارے ہاتھ ہیں، یہ ہم دائمی فقیروں کا دائمی پیالہ. ہاتھ کو آپ جوڑ دیجئے، پیالہ بن گیا، بن گیا نا، بہترین پیالہ ہر وقت لگا ہوا ہے. تو اشارہ ہے کہ تمہارا فقر بھی دائمی، تم ہر وقت اللہ کے محتاج ہو. ہمارے جسم سے جوڑ دیا گیا، یہ ہمارے ہاتھ، ہم دائمی فقیروں کا دائمی پیالہ ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو جب چاہو ہاتھ ملایا اور پیالہ بن گیا، چاہے آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل گئی، اس وقت بھی مانگنے کے لیے پیالہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی رکھا ہوا ہے وہاں سے نکالو، وہ ہاتھ اٹھایا اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، وہ تمہارے ساتھ ہی موجود ہے. کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے میرے دائمی فقیر ہیں، ان کو نہ جانے کب مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو کہاں پیالہ ڈھونڈتے پھریں گے. لہذا ہاتھ ملا لو اور پیالہ بنا لو، اللہ سے مانگ لو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر رات کو آنکھ کھل جائے تو کم از کم تین بار کہہ دو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی کچھ نہ کر سکے، تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، نماز نہیں پڑھ سکے، تو کم از کم آنکھ کھلی تو زبان سے تین مرتبہ استغفار ہی کہہ دیا، تاکہ قرآن کریم کی آیت وبالاسحار ہم یستغفرون پر عمل ہو جائے. اللہ نے اپنے نیک بندوں کی، اللہ والوں کی شان بیان کی، صفت بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سحر میں تہجد کے وقت اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں. تو ہم بھی آنکھ کھل گئے استغفر اللہ کہہ دیا، تین مرتبہ کہہ دیا، ان میں ہمارا بھی شمار ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ میرے خاص بندے راتوں کو استغفار کرتے ہیں، اس میں نہ تہجد ہے نہ وضو ہے نہ نماز ہے، بس استغفر اللہ کہہ لو اور خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ. راستہ آسان کیا جا رہا ہے، سمجھے نا، مشکل نہیں. ہم لوگ کمزور ہو گئے ہیں، کمزور زمانے کے لوگ ہیں، کمزور گویا پیدا ہوئی ہے، تو اللہ نے کتنا آسان راستہ کر دیا ہے، اللہ والے ہی بتاتے ہیں، کم سے کم کچھ تو آدمی آگے بڑھے بھئی. تین چار مرتبہ اگر اس نے استغفار ہی کر لیا تو اللہ والوں کی ایک صفت اس میں پیدا ہو گئی کہ یہ بندہ وہ ہے جو اللہ کے بارگاہ میں رات کو تہجد کے وقت میں معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے. مگر یہ بحر الکاہل کے لیے ہے، یہ بالکل سست ہو، ذرا بھی نہ اٹھ سکے، اس میں طوفان نہیں ہوتا. اسی طرح بالوں کاہلی کے سمندر ہوتے ہیں، ہمت کے کاہل ہوتے ہیں، وہ اتنا ہی پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ کے خاص بندوں میں انشاءاللہ شمار ہوگا. بڑی عجیب بات فرما دی ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کریں. ایک مثال ہے، سمجھانے کی بات ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی رحمت کے، اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں. دنیا کا کوئی بھی کام بغیر اللہ کی رحمت کے نہیں ہو سکتا. کتنی ہی بہترین صحت ہے، تندرستی ہے، رات سوئے اور اچانک طبیعت خراب ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، بے صبح ہسپتال میں پہنچے ہوئے، ہوتا ہی نہیں ہوتا. واقعات ہیں، کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. ہر وقت اللہ سے مانگنا اللہ کے، اللہ والوں کی شان ہے. اس پر آپ اور آگے بات سنیے. عجیب حضرت نے اس بات کو ذرا کھول کر بیان کیا کہ اللہ نے اپنے فقیروں کو مانگنے کے لیے ہاتھوں کا جو پیالہ دیا ہے یہ سرکاری پیالہ ہے. جو پیالہ بن گیا نا دونوں ہاتھ ملا کر، سرکاری پیالہ، لہذا اس پیالے سے غلط کام نہ کرنا، چوری مت کرنا، ورنہ یہ پیالہ واپس لے لیا جائے گا. چوری نہ کرنا ورنہ پیالہ واپس. چوری کی سزا قطع یا دیہات کاٹنا، اس کا راز یہ ہے کہ تم نے چوری کا مال اس میں رکھا، شاہی پیالے کی تم نے توہین کی. اللہ نے پیالہ بنا کر دیا ہے کہ آدمی اللہ سے مانگے، لہذا اس کی سزا میں ہاتھ کاٹ کر بادشاہ نے گویا سرکاری پیالہ واپس لے لیا. یہ حضرت والا کا عجیب غریب نقطہ ہے. تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں، کبھی کبھی ساری دنیائی کتابیں دیکھ لو، قطع ید کا یہ راز شاید ہی کہیں پاؤ گے. اب اس کے بعد جب بات اسی پر چلی تو آگے ایک مضمون پورا کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالی سے مانگنے کے بھی آداب ہیں. علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یب سوتو یدئی ہی الا صدری، ہاتھوں کو اتنا اٹھاؤ کہ سینے کے سامنے آ جائیں، سینہ ہی یہاں ہے، کم سے کم یہاں تک تو آ جائے اتنا. وبین میرے مرشد حضرت مولانا شاہ ابا الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بٹن نمبر دو کے سامنے کر لیں. آدمی بٹن لگاتا ہے، دیکھو بھائی کہاں ہے بٹن، یہ رہا، بس یہاں اس کے مقابل میں ہاتھ آ جائے تو کیا یہ ہاتھ کا گویا صحیح موقع اور محل بن گیا. وبینہما فرجت قلیلہ، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھو، اور پھر ہاتھوں کا رخ تمہاری طرف نہ رہے، نحو السماء. کبھی ایسا ہوتا نا آدمی ہاتھ یوں کر لیتا تو چہرے کے مقابل، یوں نہیں بلکہ اللہ آسمان کی طرف، اس کا رخ جو ہے وہ آسمان کی طرف، یعنی ہاتھ کھلے ہوئے ہوں اور آدمی جو ہے اللہ سے مانگ رہا ہو. نحو السماء، آسمان کی طرف ہو. لأن السماء قبلۃ الدعاء، کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. ہمارا قبلہ تو کعبہ ہے، مگر دعا کا قبلہ آسمان ہے، کیونکہ دے گا آسمان والا. آسمان کی طرف ہاتھوں کا رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آسمان سے مانگ رہے ہیں، مراد یہ ہے کہ ہم آسمان والے سے، یعنی خالق آسمان سے، اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں. جس طرح کعبہ کی طرف سجدے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ کعبہ والے کو سجدہ کر رہے ہیں. تو کعبہ ایک سمت ہے جو اللہ نے، کعبہ کے پیدا کرنے والے نے مقرر کیے. اسی طرح دعا کا قبلہ آسمان کی طرف ہے، ہاتھ ہمارے اٹھے ہوئے ہوں اور کھلے ہوئے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو آداب دعا کے ساتھ دعا کی توفیق عطا فرمائے، اور اس یقین کو ہمارے دل میں پیدا کر لے کہ ہم ہر وقت اللہ کی رحمت کے، اللہ کی عنایت کے، اللہ کے فضل کے، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے محتاج ہیں. جب تک توفیق ملے گی کام بنے گا، اپنے آپ کو جتنا اللہ کا محتاج سمجھیں گے انشاءاللہ اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ نواز ہوگا. تبارک یا ذو الجلال والاکرام اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم کو اپنی رحمت میں اپنے کرم میں شامل فرما. اے اللہ بغیر آپ کی رحمت کے بغیر آپ کی عنایت کے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا, نہ چھوٹا ہے نہ بڑا. اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی رحمت میں شامل فرما. اے اللہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرما, اتباع شریعت و سنت کی توفیق عطا فرما, نفس و شیطان کے مکر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے, نیک بندہ بنا لے, نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے, اولیاء صدیقین کے منتہا تک پہنچا دے. اے اللہ اللہ والوں کے ساتھ آپ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں محبت کرنا سکھا دے. اے اللہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے مجلسوں میں بیٹھ کر انہی جیسا بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری امت پر کرم فرما, جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہیں اپنے کرم سے اللہ سب جگہ مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ظالمین کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ پورے عالم میں امن امان قائم فرما. اے اللہ دین کی دعوت کو ہر جگہ پہنچا. اے اللہ ایمان کی دعوت کو ہر جگہ پہنچا. اے اللہ ہر فرد کو ایمان کے اعلیٰ وصف سے متصف فرما. اے اللہ نیک ہدایت نصیب فرما, نیک توفیق عطا فرما. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما, اپنی رضا نصیب فرما, کرنے والوں میں اخلاص عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی کام ہیں سب کی اے اللہ بھرپور مدد فرما, بھرپور نصرت فرما. اے اللہ جہاں جہاں تعمیر کا سلسلہ ہے, مدارس ہوں یا مساجد ہوں یا مراکز دینیہ ہوں, اے اللہ سب کی تعمیر کو آسان فرما, سب کی تعمیر مکمل فرما. اے اللہ امیدوں سے زیادہ بہتر طریقے اس کام کو مکمل فرما. اے اللہ اس ادارے کو بھی, یہاں کی مسجد کو بھی قبول فرما. جملہ معاونین کو, مدد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ زیادہ زیادہ لوگوں کو ہمت عطا فرما, لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ اس ادارے کی ایسی مدد ہو جائے کہ اللہ آسانی کے ساتھ سارا کام اللہ پورا ہو جائے. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنی مدد شامل فرما, بغیر آپ کی مدد کے کوئی کام نہیں ہوگا. اے اللہ جب تک آپ کی مدد نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اے اللہ آپ ہی کا گھر ہے, آپ ہی کا مرکز ہے. اپنے کرم سے اللہ اس کو پورا فرما. اے اللہ اپنے کرم اس کو پورا فرما. ہم سب کو اللہ ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں پوری امت کے حق میں بہتر ہے. اپنے کرم سے عطا فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اے اللہ وقت پر اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی توفیق, حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. ہمارے جتنے رشتہ دار دوست احباب ہمارے متعلقین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بال بال مغفرت فرما. ہمارے جو اکابر جا چکے ہیں ان کی بھی اللہ مغفرت فرما. جو ہمارے اکابر اساتذہ بڑے, اے اللہ حیات ان کی عمروں میں صحت میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان سے دین کے کام کو پوری دنیا میں عام فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین وصلی اللہ علیہ وسلم.